السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، بزرگان محترم، مولانا نے چونکہ اگرچہ کہ میری سوابیت پہ چھوڑا، لیکن یہ کہا تھا کہ سیرت کے عنوان سے آج کا جمع ہونا ہے، اس لیے سیرت کو عنوان بنا کے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے تعریف نہیں کرتے ہوئے بھی تقریباً صبح کرنے کا کام تو کر ہی دیا مجھے. حضرت علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب شاہرانی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی اچھائی ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کو دوسرے میں نظر آتی ہے. کسی آدمی کو کوئی برا لگتا ہے تو وہ اس کی برائی ہوتی ہے جو دوسرے میں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ایک بھلے آدمی سے آپ پوچھیں گے فلاں کیسا ہے، تو بڑا اچھا ہے، فلاں کیسا ہے بڑا اچھا ہے، فلاں کیسا ہے وہ تو بہت عمدہ آدمی، اس کو سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا، اچھا ہی نظر آتا ہے. اور اسی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جس کا بھی نام لو، ارے فلاں تو ایسا ہے، فلانا ارے وہ تو ایسا ہے فلاں. انہیں لوگوں کے بارے میں جب آپ پوچھیں گے تو دوسرا آدمی ان سب پہ تنقید کرتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمی ہے جو نظر آتی ہے اس کو. وہ اخلاقیات کے بہت ماہر تھے علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی کتاب بہت اچھی ہے در المنبور. تو وہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو پڑھ کے سناتے تھے اپنے مجلس میں، اس میں سے یہ باتیں بہت سی آتی تھیں. تو اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اصل کسی کو اچھا کوئی نظر آتا ہے تو اس کی اپنی اچھائی ہوتی ہے، کسی کو برا کوئی نظر آتا ہے تو اس کی اپنی برائی ہوتی ہے. باقی سامنے والے کا پرسن اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا کا شکریہ، مولانا نے اپریشیٹ کیا اور ان بزرگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے تھوڑا کام کرنے میں اور تھوڑا سا ہمت ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بعض مرتبہ ہمت سے زیادہ کی چیز ہو جاتی ہے. ایک صاحب کا گھوڑا بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ مر جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو میں بیچ دوں. تو وہ دلال کے پاس گیا، دلال سے کہا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچ دو میرا، مطلب مر جائے گا تو فضول جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے اتنے پیسے ہوں گے. کہنا ٹھیک ہے. وہ اس نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اتنا سلوک رفتار ہے، ایسا تیز دوڑتا ہے، مالک کا وفادار ہے، کھانا تھوڑا کھاتا ہے. آدھے گھنٹے تک تقریر کی. تو مالک نے کہا کہ بھائی ظاہر رہو، مجھے اپنا گھوڑا نہیں بیچنا، مجھے خود ہی نہیں معلوم تھا کہ میرا گھوڑا ایسا ہے. بعد میں تو بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے، تعریف کرنے کا بھی سمجھتا ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا، شاید ہو رہا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بارا. چونکہ معراج کا مہینہ ہے اور ابھی چار چھ سات دن کے بعد میں وہ تاریخی رات بھی آتی ہے جو اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، تو معراج کے واقعے کو عنوان بنا کے کچھ گزارشات عرض کروں گا. انسان جو علم حاصل کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہے. ایک انسان علم حاصل کرتا ہے وہ جس سے وہ انسان سامان بنانے کے قابل ہوتا ہے. وہ علم انسان ہی سیکھتا ہے، لیکن وہ علم سیکھتا ہے جس سے وہ سامان بنانے کے قابل ہوتا ہے، چیز بنانے کے قابل ہوتا ہے. اور ایک علم انسان وہ سیکھتا ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، انسانیت بناتا ہے اس سے. یہ دو قسم کا علم ہوتا ہے. وہ علم جو انسان سیکھتا ہے لیکن وہ اپنے لیے نہیں سیکھتا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوالیفائڈ ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے سیکھا ہے سامان کے لیے. یعنی اس کو مکان بنانا آئے گا اچھا، یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کرنا آئے گا اچھا، یعنی اس کو ڈیام بنانا آئے گا بہت اچھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا آ جائے گا، دنیاوی جو سامان کی پلین بنانا آ جائے گا، راکٹ بنانا آ جائے گا، ٹرین بنانا آ جائے گا، گاڑیاں بنانی آئیں گی، ان کو ڈیزائن کرنا آئے گا، فرنیچر بنانا آئے گا، 50,000 چیزیں، جتنا دنیا میں پھیلا ہوا سامان ہے اس سے متعلق جو علم آدمی سیکھتا ہے، ایک علم وہ ہے، اس کا آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یہ، آدمی کے بننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بگڑا ہوا آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، بغیر بگڑا ہوا بھی سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ کے آدمی بگڑا ہوا بھی رہتا ہے، بغیر بگڑا ہوا بھی رہتا ہے۔ آدمیت سے اور انسانیت سے اس علم کا تعلق نہیں ہوتا، اور جب انسان بگڑا ہوا ہو اور ایسا علم اس کو زیادہ آ جائے اور وسائل زیادہ آ جائیں تو دنیا میں بگاڑ زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ انسان یوزر ہے۔ اللہ نے اپنا جو خلیفہ بنایا تو اس کو یہ بات دی ہے کہ وہ استعمال کرنے والی قوت اس کو بنایا ہے، سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ استعمال کرتا ہے، وہ ہونے کے لیے جب بگڑا ہوا یوزر بگڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ بگاڑ کے لیے یوز کرے گا ساری چیز۔ یہی وجہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بگڑا ہوا ہوگا اس کو جتنے زیادہ سامان دنیا کا حاصل ہوگا وہ اتنا زیادہ بگاڑ کرے گا، چھوٹے پیمانے پر ہے تو چھوٹا بگاڑ کرے گا، بڑے پیمانے کا ہے تو بڑا بگاڑ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا کے سامان بنانے سے ہے، جس کو دنیا عام طور پر علم کے نام سے ہی تعبیر کرتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کو علم نہیں کہا جاتا، اس کو فضل کہا جاتا ہے، فنون کہا جاتا ہے۔ تو ایک وہ علم ہوتا ہے، یہ علم انسانوں کے تجربات پر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تم کو، تو اس میں مشق کرو، دماغ لڑاؤ، مختلف قسم کے ایکسپیرینس حاصل کرو، تجربے کرو، تحقیقات کرو، جو چیزیں تم نکال سکتے ہو جائز طریقے پہ نکالو، فائدہ اٹھاؤ، یہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ۔ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو جو اللہ نے زمین میں پیدا فرمائی ہے، بند نکالی ہے، اور پاک ریز روزی جو اللہ نے بنائی ہے وہ کتنے آرام کیا ہے، کتنے آرام نہیں کیا، یہ بتا دیجیے آپ کہ وہ بھی دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیجیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بنی ہے دنیا کی زندگی میں، البتہ خالص ہوتا ہے یوم القیامہ، وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی قیامت میں، دنیا میں وہ خالص ایمان والوں کے لیے نہیں ہوگی، ایمان والوں کے لیے بنی ہے، فائدہ دوسرے بھی اٹھا سکیں گے، اور آخرت میں ایمان والوں کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی نعمت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ دنیا بھی بنی ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے ایمان والوں کی تخصیص کی ہے کہ ہم نے تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ اگر دنیا ہمارے لیے بنی ہے تو ہم ہی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم تو ہمیشہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہر زمانے میں مصیبت بھگتتا رہتا ہے، اور جو بےمان ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا چکر بہت لمبا ہے، لیکن ایک جملے میں بول کے آگے سے نکل جاتا ہوں، وہ یہ کہ شادی کی پوری تقریب ہوتی ہے دولہے کی وجہ سے، مگر کھاتے دوستاں زیادہ ہیں۔ وہ دولہا تو بیچارہ اپنی پریشانی میں رہتا ہے، اس دن پتا نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ وہ فائدہ اٹھانے کے واسطے ہے سب کے لیے، لیکن تمہارے لیے اس کو ڈیزائن کیا بنایا گیا ہے۔ قُلِ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا خَالِصَۃً یَوْمَ الْقِیَامَۃِ۔ تو یہ اس کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے، بلکہ ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس لیے اسلام منع بھی نہیں کرتا ہے۔ مگر ایک عجیب قصہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے بعض مرتبہ آدمی اس کے مقام کو صحیح سمجھ نہیں پاتا، اس کو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا ہے۔ آتک اللہ حق حق کا ہوا، جتنی چیز جس کا جو حق ہے اس کو اس جگہ پہ رکھو۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جس کو انسانیت جو انسان حاصل کرتا ہے انسان بننے کے لیے، انسانیت میں کمال آنے کے لیے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا ہے، وہ ان کے تجربات سے تعلق نہیں رکھتا، اپنے ریسرچ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آسمان سے بھیجتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جن انسانوں کو علم دیا جائے گا انسانیت کے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے اور انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے، یہ ان انسانوں پہ اگر چھوڑا جائے گا تو ڈیمیج کر دیں گے، گڑبڑ کر دیں گے، پتہ نہیں کون کیا سمجھے گا اور کیا نکالے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا نظام بنایا ہے، اور انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ اعلی نبینا علیہم الصلوۃ والتسلیم کا جو سلسلہ ہے وہ اس پرپز کے لیے ہے. اور آخر میں امام الانبیاء آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا اس علم کے ساتھ میں جو اللہ کے پاس سے بندوں کے پاس آتا ہے اور وہ بندوں کے اندر انسانیت کی تکمیل کرتا ہے. چونکہ جب یہ انسان مکمل ہوگا تو پھر اللہ کے لامحدود خزانوں سے استفادے کا قابل ہوگا. انسانیت کی تکمیل سے فائدہ کیا ہے؟ انسانیت کی تکمیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظہور ہے. وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں, صفات بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, میری رحمت ایسی ہے, میرے خزانے ایسے ہیں, میری دولت ایسی ہے, میری نعمت ایسی ہے, انجوائے کرو. اور کیا کرنا ہے, ان کو جنت لے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کو نہ جنت سے کوئی فائدہ ہے نہ جہنم سے کوئی نقصان ہے. تو سمد ہے نا, سمد بولتے ہیں اس کو جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو ان کی اپنی ضرورت سے نہیں پیدا کیا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خالق بلا حاجت رازق بلا معونت. اللہ پاک خالق ہے بغیر حاجت اور ضرورت کی. ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی پیدا کرنے کی کہ کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو سوچا کہ آسمان بنا کے, زمین بنا کے, فرشتوں کو بنا کے, انسان کو بنا کے کروں. ایسا نہیں ہے. اگر پورے ختم ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہے؟ جب پورے نہیں تھے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ پاک تھے کوئی چیز نہیں تھی, ان کا کیا بگڑ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پورے ختم ہو جائے تو ان کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب ہے تو ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. خالق بلا حاجت کہتے ہیں اس کو. ہر چیز کو جو انہوں نے پیدا کیا اس کا پرپز بنایا, ایک مقصد کے تحت بنایا کہ یہ کام کرے گی, اس کو اس کے لیے میں نے بنایا ہے. ان کی اپنی ذاتی ضرورت نہیں ہے, بلا حاجت کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اس دنیا میں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا پہچانا جانا, ان کی معرفت مقصود ہے. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نے یہ بات بتائی. اور آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں وہاں سعید صاحب دعوت برکاتوں میں آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے علماء کا ورود ہوتا رہتا ہے. کیلیفورنیا تو ایسی جگہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو آپ حضرات کو سن سن کے بھی بہت سی چیزوں سے مانوسیت ہو گئی ہوگی کہ بات کس طرح چلتی ہے, کون سی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ٹاپک میں وہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا علمی لائن کو اسی لیے اختیار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے مانوس ہوں گے, ورنہ وہ سر کے اوپر سے جا کے سب کو نیند آنا شروع ہو جائے. ہم سب کو اللہ پاک نے جس علم کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے, کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو, اللہ کی ذات و صفات کا اندازہ ہو. ذات کی کنا تو ان کی حقیقت تو نہیں سمجھ میں آئے گی, ان کی صفات اور ان کی اسماء سمجھ میں آئیں گے. اور اس سے انسانیت کے اندر جو کمالات ہیں وہ ڈیولپ ہونا ہے, علمی لائن کے بھی, عملی لائن کے بھی, اخلاقی لائن کے بھی, پریکٹس کے لائن کے بھی. اس سے ہوں گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل اپنی نعمتوں کے ظاہر کرنے کی جگہ بنائی ہے وہاں یہ انسان رکھے جانے کے قابل ہوگا, اس سے استفادہ کر سکے گا. ایک استعداد ہوتی ہے اصل میں کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی, نہیں اٹھانے کی. چھوٹا بچہ جب ابھی پیدا ہوا, اگر آپ اس کو آپ کوفتے کھلانے لگے, چکن بریانی کھلانے لگے, مٹن بریانی کھلانے لگے تو وہ مر جاتا ہے. کیونکہ ابھی تو وہ گاڑھے دودھ کا بھی متعمل نہیں ہے, ابھی تو پتلا دودھ چاہیے اس کو جب بچہ نیو بیبی ہے. تو ایک استعداد ہوتی ہے. اب تعالیٰ شان ہو کے جو اصل رحمت کے خزانے ہیں نا, جو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے, میری مخلوق دیکھو, اس کو دکھانے کے لیے ایک استعداد چاہیے. وہ ایک دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کی کرے تو دنیا بس نہیں ہوتی, اور دنیا کی عمر بس نہیں ہوتی, تو ان کی نعمتوں سے کہاں کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں تو اللہ پاک اپنے ذمے ایک دعوت کر لیتے ہیں اس کی, کہ چونکہ کریم کی عادت یہ ہے کہ اس کریم کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ اس کو دعوت کے بغیر, کھلائے کھلائے بغیر بھیجنا اپنے کرم کے خلاف سمجھتا ہے, اپنی مہربانی کے خلاف ہے. اس کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آئے ہیں تو اس سے احتیاط ہونا چاہیے. اسی لیے جب بھی آدمی ایمان والا بندہ مسجد آتا ہے تو ایک دعوت اللہ پاک اپنے ذمے اس کی لے لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی 500 سال کی ہوتی ہے. تو ایک دعوت اگر دنیا میں وہ دے دیں گے تو آپ کو 5 مرتبہ تو مر کے زندہ ہونا پڑے گا. کہاں یہ جگہ ہی نہیں ہے, وہ چھوٹا سا برتن ہے, آپ زیادہ چیز کہاں سے ڈالیں گے؟ بڑے سیکرٹ ہیں اس کے پیچھے, بڑے راز ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیوں ہے. اور جو نعمتیں ہیں وہ اس کا اندازہ بالکل دوسرا ہے. ایک دسترخوان جو ہے زمین کے شروع سے آخر تک اللہ پاک نہیں بھیج سکتا, اس کی زمین ہے ہی نہیں. ایک دفعہ نہیں بیچ سکتا اللہ کی نعمتوں کو, ایک نہیں بیچ سکتا, پوری زمین میں اتنی کیپیسٹی نہیں. لا محدود خزانے والے ہیں اللہ, ان لمٹ خزانے, کبھی کم نہیں ہوتے, کبھی کم نہیں ہوں گے. ان کے ارادے کا نام وجود ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے انسانیت کے اندر کمال پیدا کر کے جب میرے پاس آئیں تو میں ان کو نوازوں اور اس جگہ پر بھیج سکوں جو ان کے لیے بنائی گئی ہے. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا. یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون تصحون ولا تمرضون تحیون ولا تموتون وانتم تخلدون فیها. اے اہل جنت, تم جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. جنتی جب جنت میں بڑھاپے کے ساتھ میں جائے گا مزہ. ہماری دنیا کی جو پرابلم ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب جوانی ہوتی ہے تو دنیا کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور جب دنیا کما چکتے ہیں تو بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے. بڑھاپے میں پھر کہے گا مزہ ہے. اصل یہ ہے کہ جب کوئی چیز آدمی کو ہو تو پھر اسٹرانگ اس کے اندر جداد بھی ہو. اے جنتی ہو, تم جوان رہو گے, ایسی جوانی سے جوڑا جائے گا جس کے بعد میں بڑھاپا نہیں. تصحون ولا تمرضون, تم تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون, زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیها, تم بھی ہمیشہ رہو گے اور یہ چیز بھی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی, کھینچ بھی نہیں لی جائے گی. تو وہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, انسانیت کی تکمیل کا تعلق اس سے ہے. تو وہ علم جس سے ہمارے اندر انسانیت آئے گی اور انسانیت میں کمال پیدا ہوگا, وہ علم آسمان سے آتا ہے. اور وہ علم جو آسمان سے آیا اس کو وحی کہتے ہیں. اور اس وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, مشہور سنا ہوگا آپ نے, ایک وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں, اور ایک وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کے الفاظ بھی وحی میں شامل ہوتے ہیں, جس کی تلاوت نہیں ہوتی اس کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ایک مطلوع ہوتی ہے غیر مطلوع, ایک تلاوت کی ہوئی ہوتی ہے غیر تلاوت کی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا دونوں علم آسمان کا ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس علم سے انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہاری زندگی کا رزلٹ کیا ہے, تمہارا انجام کیا ہے, اینڈنگ کیا ہے, کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام تمہارے ساتھ بنایا ہے, کیوں کی پلاننگ کیا ہے. بھائی آپ کے چھوٹے چھوٹے دماغوں کو اتنی انجینئرنگ, اتنی پلاننگ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے. یہ سائن ہوتے والے, اجنا والا, دوسری جگہ والے جو یہاں پہ آئی ٹی کے دنیا میں رہتے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے چیپ میں, چھوٹے چھوٹے مائنڈ میں اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہے. جتنا اتنا سارا دماغ بنایا اس کا خود دماغ نہیں ہے, اس کے پاس وہ قوت جو دماغ سے متعلق ریلیٹڈ قوت ہے وہ کتنی ہوگی, وہاں کتنی عقل ہے, وہاں کتنی فہم. لفظ عقل, لفظ دماغ, لفظ یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی اللہ پاک کے لیے, چونکہ یہ مادیت کے ساتھ میں جڑنے والی چیزیں ہیں اور اللہ پاک کو مادہ نہیں ہوتا, وہ مجرد, یعنی اللہ پاک ان سب سے سبحان ہے. تو مگر اس کی جو اس میں جو علم ہے, جو حکمت ہے, جو قدرت ہے, جو باریکی ہے, جو لطافت اور لطیفیت ہے, اللہ پاک کے پاس کتنی ہے. آخری کس مقصد کے تحت یہ پورا نظام ہے, وہ چیز اس سے متعلق ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انسانیت کی تعلیم. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا, اوتی تو علم الاولین والآخرین والآخرین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا, جتنے پہلے آئے سب کا علم اللہ نے مجھے دیا, اور جتنے بعد میں آئیں گے سب کا علم اللہ نے مجھے دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذلک, آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ اتنی ترقی ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے. ساری باتیں تو حضور کی بتائی ہوئی ہیں جو سامنے آتی رہتی ہیں روزانہ. ایک ایک فتنے کی آپ نے خبر دی ہے, کہ ایک حال کی آپ نے خبر دی ہے, کہ تبدیلی کی آپ نے خبر دی ہوئی. بعض بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور ظہر ہو گئی, ظہر کے بعد پھر آپ نے نماز کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا, عصر ہو گئی, عصر کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا, مغرب ہو گئی, مغرب کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا, عشاء ہو گئی, عشاء کے بعد خطبہ دینا شروع ہوا, فجر بھی ہو گئی. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو آقیات ہونے والے تھے نام بنام بتا رہے تھے, حفظہ من حفظہ ونسی من نسی, جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضہ, کہ میں جب کوئی واقعہ دیکھتا ہوں ہو جاتا ہے, پہلے سے ذہن میں نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے تو فوراً یاد آتا ہے کہ ارے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا. اللہ پاک نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم آپ کو دیا گیا تھا, اور اس کے مطابق انسانوں کو تربیت کرنے کا فن دیا گیا تھا, وہ تربیت کرنے کا کام بھی آپ کو لگایا ہوا تھا. یہ جو معراج کا واقعہ ہے, معراج کا جو موجودہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے, یہ عجیب و غریب معجزہ ہے. معجزہ خود ہی عجیب ہوتا ہے. معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ جو عام انسانی عادت کے موافق جو انسان محسوس کرتا ہے دیکھتا اس کے خلاف ہوتا ہے. معجزہ کی اصل معنی ہے عاجز کرنے والا. عاجز کرنے والا کا مطلب کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. چونکہ نبی اپنی نبوت کے دعوے میں یہ پروف کے طور پر پیش کرتے ہیں. جب اللہ کا کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے پاس سے میسج میرے پاس آتا ہے اور اللہ کا علم مجھے دیا جاتا ہے, تو دوسرے عام انسانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا, تمہارے پاس کیوں آ رہا ہے, تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ تم کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے, اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معجزہ دے کہتے. اس لیے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ہے. وہ کہتے کہ دیکھو میرے ساتھ بھائی بھی تائید ہے اور میرے ساتھ خاص معاملہ ہے جو تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ میرا پروف ہے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی تمہارے جیسا نارمل ہوں تو تم پروف لاؤ. یہ ہوتا تھا. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمایا اس کا جواب نہیں ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کائنات کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں ان تمام قسموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیا گیا ہے. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا ہے تاکہ قیامت تک کے واسطے کائنات کی ہر قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہو. چونکہ وہ دلیل ہوگی وہ تو گواہی دے گی نا, ثبوت فراہم کرے گی. تو جیسے سارا عالم رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ کے وجود اور ان کی وحدانیت کا گواہ ہے, ویسے سارا عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی گواہ ہے. چونکہ اس کائنڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو گیا ویسا. اور بہت تفصیل ہے اس کی. علامہ سیوطی نے بھی خصائص الکبریٰ میں بہت بڑی تعداد ان کی نقل فرمائی ہے اور بہت صحیح سندوں کے ساتھ میں. یہ ہمارے نبی کے ساتھ خوش عقیدہ رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اس لیے کچھ بنی ہوئی چیزیں ایسی بات نہیں ہیں. ہم مذاکرے کا رواج نہیں رہا, ورنہ یہ سب صحیح سندوں کے ساتھ میں مستند اکنٹک طریقے پر بکس کے اندر محفوظ ہیں. تو پھر وہ چیز سامنے آتی ہے, امت کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا اور کتنا مرتبہ عظیم آپ کو اللہ پاک نے مرحمت فرمایا تھا ہر ہر چیز میں. مطلب یہ کہ آسمان ہے مثلا, آسمانوں میں ایک معجزہ ہے. چاند و سورج ستارے ہیں, اس میں آپ کو ایک معجزہ ملے گا. بادل ہیں, اس میں معجزہ ملے گا. پانی ہے, اس میں معجزہ ملے گا. زمین میں معجزہ ملے گا. آگ میں معجزہ ملے گا. ہواؤں میں معجزہ ملے گا. جنات میں معجزہ ملے گا. انسانوں میں معجزہ ملے گا. درختوں میں معجزہ ملے گا. پتھروں میں معجزہ ملے گا. جتنی چیزیں کائنات کی ہیں اس میں ایک ایک نہیں کئی کئی معجزے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے کہ خاص معاملہ اللہ نے آپ کے ساتھ میں یہ فرمایا ہے. آسمانوں کا معجزہ معراج شریف. آسمانوں میں گئے, اس جسد عنصری کے ساتھ گئے, باڈی کے موجودہ اسٹرکچر کے ساتھ تشریف لے گئے. کھیل تماشے کی بات نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. یہ ایسی اسپیشل بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس کا یعنی خاص و خاص چیزیں اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اس پر ایمان لانا فرض ہے. اگر کوئی معجزے کا معراج کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کا انکار لازم آئے گا کہ ایسی بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, آسمانوں کے اوپر گئے, آخرت دیکھی, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, برزخ دیکھا, سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی. آسمانوں میں آپ کا معجزہ ہے. چاند سورج میں آپ کا معجزہ ہے. چاند کے دو ٹکڑے ہونا مشہور ہے. آپ نے اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ایک شعر میں, اور بہت انجوائے کرو گے اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو, اگر کسی کو شاعری سے مناسبت ہے تو. اس نے لکھا ہے کہ معجزہ شق القمر کا ہے, معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا. لفظ مدینہ سے شق القمر کا معجزہ, چاند کے پھٹنے کا معجزہ دکھ رہا ہے بول رہے ہیں. معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا, میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. مدینہ میں شروع میں میم ہے, آخر میں ہے, اور میم اور ہے کو آپ ملائیں گے تو مہ بنے گا. مہ کے معنی چاند کے. تو جب آپ اس کو توڑیں گے تو میم ایک طرف ہو گیا, ہے ایک طرف ہو گیا, بیچ میں جو لفظ بنا بچا اس کا نام وہ لفظ ہے دین. مدینے میں سے میم ادھر سے نکالو, ہاں ادھر سے نکالو, تو بیچ میں کیا بچا؟ شاعر جو ہے نا اس معجزے کو اس تعبیر میں بیان کر رہا ہے, معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا. یعنی لفظ مدینہ خود اس کو بھی بتا رہا ہے, میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. تو یہ جو معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا معراج کا میرے بزرگوں یہ بڑا عجیب معجزہ ہے اور اس میں دسیوں واقعات ایک واقعہ نہیں ہوتا یہ اس میں بے شمار واقعات ہیں مسلسل کئی واقعات پیش آئے ہوئے ہیں اس میں اس میں سے جو ایک خاص اور خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا رہا ہے اور بالکل بالکل یقینی چیز ہوتی ہے وہ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ بھی کرایا گیا ہے اس دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے مرنے کے بعد تو سبھی دیکھیں گے اس دنیا سے جا کر تو سبھی دیکھیں گے جب اس عالم میں پہنچیں گے تو سب دیکھیں گے ہی دیکھیں گے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص معاملہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کو آپ فرماتے رہے جس چیز کو آپ بتلاتے رہے اس چیز کا آپ نے مشاہدہ فرما لیا دیکھ کر آئے آپ اپنی آنکھوں سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں ساتھی ساتھی اور اسی لیے آپ کے معجزے کی ایک خاص قسم یہ بھی تھی کہ انی ارا من خلفی کما ارا من امامی مجھے اپنے پیچھے سے بھی ایسے نظر آتا ہے جیسے مجھے اپنے سامنے سے نظر آتا ہے یہ بھی حضور کا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا اور یہ حدیث شریف ہے اللہ پاک نے وہ خاص بات دی تھی سب سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں وہ انذر عشیرتک الاقربین اپنے خاندان والوں کو جمع کرو اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور ایمان کی دعوت دو تو واقعہ مشہور ہے چھوٹے بچوں کو بھی ہم لوگ یاد کراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں سب خاندان والوں کو جمع فرمایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات خاندان والوں سے فرمائی وہ بڑی سننے کی ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تاثر کیا ہے سب نے کہا صادق الامین آپ سچے ہیں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا آپ امانت دار ہیں کبھی خیانت کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا آپ ہمیشہ سچ بولنے والے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں تم لوگ پہاڑ کے نیچے ہو میں پہاڑ کے اوپر ہوں مجھے تم پہاڑ والے تم بھی نظر آتے ہو یہ سائڈ کے لوگ بھی اور مجھے پہاڑ کے پچھلی طرف کا حصہ بھی نظر آتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تم میری بات مانو گے تو کہیں گے چونکہ کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا اس لیے ہم مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی اور آخرت میں جو عذاب ہے اللہ پاک کی سزا نافرمانیوں پر رونے والی ہے وہ تفصیل سنائی تھوڑی سی خیر سب لوگ برا مان کے چلے گئے کہ آپ نے کیا کیا جو کوئی بات ہوئی بھلا چونکہ بات تو بنانا ایک ایسی دنیا میں چیز ہے کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے تو غرض یہ ہے کہ چلے گئے لیکن علماء اس پر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر کیوں کھڑا فرمایا تھا وہاں بلا تو اپنے گھر میں بھی سکتے تھے نا بلا تو کسی اور جگہ بھی سکتے تھے نا آپ نے اصل میں اس بات کو سمجھانا چاہا ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو علم مجھے عطا فرمایا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ پہاڑ کے ادھر اور پہاڑ کے ادھر دونوں سائڈ بالکل اوپن ہیں یعنی انسانوں والے سائڈ جہاں دنیا میں لوگ رہتے ہیں اس وقت اور جو پہاڑ کے نیچے لوگ تھے آپ کے خاندان والے یہ پوری دنیا ہے دنیا کے لوگ اس جگہ پر کھڑے ہیں سمجھ لیجیے اور پہاڑ کی دوسری جانب وہ عالم آخرت کا پورا منظر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس جگہ پر کھڑا فرمایا تھا کہ وہ دونوں چیزیں آپ کے نگاہوں میں تھیں اس کا تو سب کو مشاہدہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی چیز اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف میں جو کھڑا ہوں تم سمجھ سکتے ہو کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے مجھے تم نظر آتے ہو تمہارے حالات نظر آتے ہیں تمہاری نیڈ سمجھ میں آتی ہے تمہارے پرابلم معلوم ہیں یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے جو ہیڈیکس اور مسائل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی یہی تھا وہ مقام آپ نے جو اپنی پوزیشن بتائی اس میں یہ ہے کہ انسانوں کی جو ضروریات ہیں انسانوں کے جو حالات ہیں انسانوں کے جو تقاضے اور ڈیمانڈ ہیں انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ سب ہے میرے سامنے یہ بات نہیں کہ میں نہیں جانتا مجھے بتایا گیا ہے لیکن ایک اور علم میرے پاس ہے جو اس سائڈ میں جس کو تم بالکل نہیں جانتے اتنا بڑا پہاڑ تمہارے سامنے ہے تو تم کو پیچھے کا کہاں نظر آئے گا وہ تو اسی کو نظر آئے گا جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اس واقعے کے ساتھ میں آپ نے بات کو جو سمجھایا تو علماء نے اس پر باضابطہ یہ تبصرے کی تفصیلات لکھی ہیں کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کا ایک خاص مقصد اور اس کا ایک خاص یعنی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو سمجھانا چاہتے ہو کہ تم مقام نبوت کو سمجھو پہلے اللہ پاک نے مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کا اندازہ کرو کہ میں کس جگہ پر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہے تو یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے موقع پر جہاں اور بہت سی باتیں ہوئی وہاں یہ بات ہوئی کہ وہ سب کچھ دیکھ کر آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی عالم برزخ کے واقعات دیکھے. یہاں سے جب سارے لوگ جاتے ہیں نا تو باڈیوں کا تو حساب کتاب یہ ہے کہ اس کا حساب یہ فزیکل باڈی کا تو گل جانے سڑ جانے کا ہے, وہ خالی انسان کا جو بیج ہے وہ زمین میں رہ جاتا ہے جس کے اوپر پھر سارے انسان تعمیر ہونے والے ہیں ہلے اپنے اپنے طور پر. بقیہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پوری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے, اس کو برزخ کہتے ہیں. سارے انسان ہیں, کوئی بھی چھوٹا ہوا نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ اب تک جتنے پیغمبر ہیں, پیغمبروں کے دشمن ہیں, پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ان کے مخالفین ہیں, ان کے واقعات ایک بھی مس نہیں ہے. وہاں پہ کوئی مسنگ سسٹم نہیں, یہ 35 مسنگ ہیں, 40 مسنگ ہیں, 100 مسنگ ہیں, وہاں پہ مسنگ سسٹم نہیں, سب ہیں وہاں پہ. تو وہ ایک پوری کائنات ہے, وہ اس سے بڑی ہے. یہ جو ہماری آسمان و زمین کا خلا ہے نا, وہ اس سے بڑا ہے, الگ ہے. وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انسانوں کو جلدی نہیں سمجھ میں آتی. حق تعالی شانہ نے ایسے اسرار بنائے ہوئے ہیں اس کائنات میں میرے بزرگوں, کہ اب یہ جو جگہ ہوتی ہے خود جگہ ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی. جو وقت ہوتا ہے وقت ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا. جگہ مکان جس کو بولتے ہیں, جگہ جس کو بولتے ہیں, جگہ کی ایک قسم تھوڑی ہوتی ہے, ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں جگہ کی. جگہ کی ایک قسم نہیں ہوتی, جگہ کی قسمیں ہیں. وقت ایک قسم کا نہیں ہوتا, وقت کی قسمیں ہوتی ہیں. ہر ایک کا وقت الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی جگہ الگ ہوتی ہے. اب فزیکلی میں اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جگہ کا یہ حال ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ایک لائٹ کی بھی جگہ ہے, ایک بلب لگا دو آپ روشنی ہو گئی پورے کمرے, دوسرا لگا دو روشنی ہو گئی, تیسرا لگا دو اور روشنی ہو گئی, 1000 لگا دو اور روشنی ہو گئی, 10000 لگا دو اور روشنی. میں اتنی جگہ ہے کہ وہ جگہ کبھی فلپ ہوتی نہیں. تبھی تو آپ ایک جگہ روشن ہونے کے بعد پھر اور روشنی ڈالتے جا سک رہے نا. اس میں ہوا کی جگہ الگ ہے, روشنی کی جگہ الگ ہے, مادیات کی جگہ الگ ہے, مجردات کی جو چیزیں مادی والے نہیں ہوتی ان کی جگہ الگ ہے, جو چیزیں مجرد نہیں مادہ ہوتی ہیں ان کی جگہ الگ ہے. جگہ جگہ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ جو اللہ نے عالم بنایا ہے برزخ کا, برزخ کی دنیا جس کو کہتے ہیں, وہ بہت بڑا ہے. اس سے وہاں سب ہیں, سارے پیغمبر موجود ہیں جو اس دنیا میں آئے تھے, سارے ان کے صحابہ موجود ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہیں, سارے صدیقین, سارے شہداء, سارے صلحاء وہاں پہ موجود ہیں, اور دشمنان اسلام وہ بھی سارے موجود ہیں. ایک سے ایک فرعون, ایک سے ایک قارون دنیا میں جو گزرا ہے, جس مائنڈ کا بھی ہے وہ تھوڑا ہی چھوٹا ہوا ہے, وہ کوئی چھوٹا ہوا نہیں. عجیب بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ان سب کے حالات کو دیکھ کر آئے. میرا کے واقعہ میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. اس وقت رائٹ ناؤ کس کنڈیشن میں یہ لوگ ہیں یہ دیکھ کر آئے ہیں, اور ہے حدیثوں میں یہ چیز لکھی ہوئی. اور ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے کہ مت سمجھو کہ جانے کے بعد وہ قصہ ختم ہے. آپ نے دیکھا ہے بادب, جب برزخ کی آپ کو سیر کرائی گئی, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر جانے سے پہلے آپ کو یہ دنیا دکھائی گئی, جہاں سے یہ لوگ دنیا سے جو لوگ جانے کے بعد رہتے ہیں جس جگہ پر, وہ جگہ پہلے آپ کو دکھائی گئی. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ بعد میں دکھائی گئی, آسمانوں پر جانے کے بعد دکھائی گئی, آسمان اول کے بعد دکھائی گئی. اور بعض روایتوں میں حلطامی فرماتے ہیں کہ نہ وہ جگہ نہ پہلے کا ذکر ہے نہ بعد کا ذکر ہے, واقعے کا ذکر ہے کہ آپ کو یہ واقعہ دکھایا گیا. اس پر تحقیق کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ خود اس جگہ کو دکھاتے ہوئے لے جایا گیا, اور یہ بھی ہے کہ عالم آخرت اور عالم برزخ کے واقعات اس ٹائپ کے ہیں کہ وہاں دیکھنے والا اور دکھائی دینے والی چیز کا ایک جگہ ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو برزخ کی سیر کراتے ہوئے برزخ کے واقعات دکھائے, اس کو برزخ کہتے ہیں. یہ لفظ برزخ بھی بس اپنے نوجوان بچوں کے لیے نیا ہو جاتا ہے کہ برزخ کیا ہے. اصل میں آخرت اور دنیا کے بیچ کا جو عالم ہے اس کو برزخ کہتے ہیں, عالم برزخ. اور ہم اپنی سمجھنے کے واسطے قبر کی زندگی اس کو کہتے ہیں, مگر قبر سب کے لیے قبر کی شکل تو نہیں ہوتی نا. جو کچھ لوگ جلا لیتے ہیں, کچھ پانی میں اچھل جاتے ہیں, کچھ جل بن جاتے ہیں, کچھ مر جاتے ہیں, تو اس وجہ سے عام سمجھ کے لیے تو قبر کی زندگی کہتے ہیں. لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ وہاں پر انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے, ایک کائنات بنی ہوئی ہے, اور وہ اپنے اپنے حالات میں ہوتے ہیں. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب ایک جگہ لائن سے کونا میں بنا کے دیوار کو لائن کے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا ضروری ہے. ارے کہ اپنی دنیا ہے وہ, اور بڑا لمبا چوڑا جھنجھٹ ہے وہ. اور فرعون ہے, فرعونیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روزانہ صبح اور شام اس کو 2 مرتبہ آگ کی سزا دی جاتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام, لنچ اور ڈنر کا سسٹم ہے وہاں پہ بھی, مگر آگ کی. اور فرعون کے ساتھ ہوتا ہے, فرعونیوں کے ساتھ ہوتا ہے, روزانہ 2 مرتبہ ہے. قرآن پاک کا بیان ہے صاف, اور یہ اب رائٹ ناؤ ہو رہا تو ہے.
کیوں؟ اس کے بعد کا جملہ کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اے فرعونیوں اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ، یہ اعلان کیا جائے گا. چونکہ پیچھے آنے والی بات نہیں، آگے ہی جانے والی بات. اور یہ ہے وہ خاص پوائنٹ کہ کبھی بھی اب وہ اس کو واپس، ٹائم کو واپس نہیں لے سکتا فرعون، جو اس نے غفلت کے ساتھ اس دنیا میں گزار لیا، اپنی فرعونیت کے ساتھ، اپنی مستی کے ساتھ، اپنی نفسانیت کے ساتھ، اپنے گھومن اور غرور کے ساتھ جو ٹائم اس نے گزارا تھا، وہ اس کو واپس ملنے والا نہیں ہے کہ اس کو ریکور کر سکے. یہ اتنا ڈینجر پوائنٹ ہے میرے دوستوں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر آخرت کے احوال تم پر کھول دیے جائیں جیسے اللہ نے مجھ پر کھولے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تو تم لوگ جنگلوں کو بھاگ جاؤ گے، بیوی بچوں میں رہنا چھوڑ ڈالو گے. اتنا سب حالات ہے. اب ظاہر ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سے مرا ہے، جب سے روزانہ دو مرتبہ کی سزا اس کو ہوتی، کیا انجوائے کیا اس نے دنیا میں، کیا مزہ اڑایا. ٹھیک ہے بادشاہ تھی، تب تھا، نہریں اس کے محل کے نیچے سے بہتی تھیں، باغات تھے، لیکن کیا ہو اب کتنے ہو گئے اندازہ لگا. روزانہ اب تک کتنی مرتبہ پٹائی ہوگی اندازہ کر لو. میں نے ایک بچے سے پوچھا تو کہنے لگے 5,000 سال ہو گئے، چونکہ 2,500 سال اس کو مر کے ہوئے تو 5,000 مرتبہ اس کی پٹائی ہوگی، یہ بول رہا تھا. میں نے کہا میاں کیا بول رہا تھا، سوچ کے بولو یار، روزانہ 2 مرتبہ، 2,500 سال اس کو ہوئے، سال میں 360 دن ہوتے، ہر دن میں 2 مرتبہ آئے، آپ کا حساب بولا. ارے بولے یہ تو لاکھوں ہو گیا، بول تو لاکھوں مرتبہ تو جوتے کھا چکے ہیں اب تک. اور ویوم تقوم، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم ہے. ویوم تقوم الساعۃ، قیامت جب آئے گی تو اللہ کہیں گے کہ ادخلوا علی فرعون اشد العذاب، اے فرعونیو اس سے زیادہ سخت عذاب میں جاؤ. اس لیے میرے دوستو اس سے زیادہ غیر سنجیدہ آدمی نہیں ہے جو اس دنیا میں منمانی زندگی گزار کے چلا جائے، اس سے زیادہ غیر معقول آدمی کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بھیجے جانے کے نظام کو سمجھے نہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، مجھے کیا کرنا ہے. میں سمجھ رہا کہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، عیاشی کر لی، بدماشی کر لی، کھا لیا پی لیا حلال سے آرام سے، جائز ناجائز، توبہ تلّہ کچھ بھی نہیں، اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں، تربیت کچھ بھی نہیں، نہ ایمان بنایا، نہ ایمانیات بنائے، نہ انسانیت کمپلیٹ کی، عمر گیا. میں سمجھ رہا کہ بس میں مزے میں تھا، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو آگے کے حالات ہیں وہ انسانوں کو نہیں معلوم ہے، وہ تو اللہ کا علم ہے اور پیغمبروں کو معلوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، وحی کے ذریعے سے آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی، پھر آپ جا کے دیکھ کے آئے. معراج کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدے کا ذکر کر کے کتنا اپنا ایمان تازہ ہونا چاہیے اور کتنا آدمی کو توبہ کی طرف آ جانا چاہیے، اپنی زندگی کو اپنے تیار کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کیسے لگا دینا چاہیے. اور ساری چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے منمانیت کو چھوڑ دینا، من کے علم کو بھی چھوڑ دینا، من کی چاہت کو بھی چھوڑ دینا، علم نفسی کو بھی چھوڑ دینا اور خواہشات نفسانیہ کو بھی چھوڑ دینا، ٹوٹلی سرنڈر ہو جانا کسی کے بس. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا، کوئی چیز ہماری نہیں رہنا. حضرت صاحبہ جب گئے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے تو کبھی تو ایسا بیان دیتے تھے کہ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد وغیرہ وغیرہ، اور کبھی ایسا بولتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ. جب لوگ پوچھ رہے کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں بھائی، کائی کا جھگڑا ہے یہ، تو صحابہ کہتے کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو صحابہ اپنی طرف دعوت دے رہے تھے، اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، ان کو یہ 100% اطمینان تھا کہ ہم اب ہم رہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی اور ہے. فنائیت، تام فنائیت، پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو جانا، اندر سے اور ظاہر باہر سے، ظاہر سے اور باطن سے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ظاہر شکل صورت میں، لباس میں، کھانے پینے میں، ٹوٹلی وہ اپنے کو بھول چکے تھے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میری خواہش بھی کوئی چیز ہے. حضور نے یہ فرمایا بس پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ظاہر پورا ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، اور اندرونی جو ان کی سیرت تھی، جو ان کے اخلاقیات تھے، جو ان کے مزاج تھا، وہ پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو چکا تھا. کامیابی اسی سے وابستہ ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا، ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا، کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی. بالکل ختم کر دینا اپنے آپ کو. یہ جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء ربانی ہیں، جن کی یادیں وابستہ ہیں انسانیت کی تاریخ کے ساتھ، کروڑوں انسانوں کے دل ان کی عقیدت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر کے، جو انہوں نے اپنائیت کو ختم کر دیا، تو چونکہ ورفعنا لک ذکر کی تجلی ہے یہ کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کیا ہے, ان کو حیات, ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بس جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں ان کا ہوگا, تو جو ان کے ذات میں فنا ہو جاتا ہے اللہ پاک ان کو ویسی رفعتیں دے دیتا ہے, ویسی بلندیاں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں, عظمتیں ان کو مل جایا کرتی ہیں. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج میں جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے. ہمارے لیے آپ کا بولنا ہی کافی تھا, پھر اگر آپ تشریف لے گئے جا کے دیکھ کر آئے ہیں تو پھر تو میرے دوستو نور نالا نور ہو گیا. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے سرکار نے فرمایا بھی ہے اور ہمارے سرکار نے دیکھا بھی. کل کو آج دیکھ لینا, کیسی عجیب بات ہے میرے دوست, عجیب موجودہ ہے واقعی. کل کو آج دیکھ لینا مطلب یہ ہے کہ ٹمارو جو ہے نا, اچھا جی نہیں سیٹرڈے ہے نا, سنڈے کو آپ سیٹرڈے کو دیکھ سکتے کبھی نہیں دیکھ سکتے, مگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے, آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی اسی سے, وہ بحث بھی اسی سے متعلق ہے, زمان اور مکان کی بحث سے متعلق ہے. مکان اور زمان کی بحث میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹائم ہمارے لیے تو ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے ٹائم کی نوعیت بدل جاتی ہے. جگہ ہمارے لیے ایک جگہ ہوتی ہے, بھائی اب ہم شکاگو سے آئے آپ کے کیلیفورنیا کو آئے, ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بھائی ڈھائی ساڑھے چار گھنٹے مسافت طے کر کے پلین کے ذریعے سے آئے تو اتنی دور ہے, شکاگو جو ہے نا کیلیفورنیا سے اتنی دور ہے, کیلیفورنیا شکاگو سے اتنی دور ہے. اب آپ امریکہ کو چھوڑ کے آپ اپنے انڈیا پاکستان چلے جاؤ تو وہ اور بڑے دور ہے, وہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤ آسٹریلیا چلے جاؤ اور ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ وہ اور زیادہ دور ہے. مگر آپ زمین سے پوچھو کہ بھائی شکاگو تیرے سے کتنی دور ہے, کیلیفورنیا اور شکاگو سے کتنی دور ہے, تو کیا بولیں گے؟ اچھا یہ بتاتے رہتے انڈیا کتنی دور ہے, پاکستان کتنی دور ہے, اچھا یہ بتاتے رہتے مکہ مدینہ کتنی دور ہے, وہ کیا بولے گی بیچارے؟ بولے بھائی میرے تو گود میں ہے سارے, یہ تو میرے سارے گود میں ہے نا, میرے تو کیلیفورنیا دور ہے نا شکاگو دور ہے نہ انڈیا پاکستان دور ہے نا تو مکہ مدینہ دور ہے, وہ تو میرے گود میں ہے. یہ تو سولار سسٹم ہے, اب یہاں سے چاند اتنی دور ہے, مریخ اتنی دور ہے, زہرہ اتنی دور ہے, عطارد اتنی دور ہے, فلاں اتنی دور ہے, تو شمسی نظام ہے, اس شمسی نظام کے سرکل کو ملا کے آپ پوچھیں کہ اچھا بتا زمین تیرے سے کتنی دور ہے, چاند تیرے سے کتنی دور ہے, بولے گا میرے تو یہ تو میرے گود میں ہے بھائی, میں بنا ہی اس پورے کور کے ساتھ ہوں. تو اس کو بولتے مکان کے ڈفرینسز, تو جیسے مکان میں ہے یہ ڈیٹیل ایسے زمان میں بھی ہے, ٹائم میں بھی ہے. تو حق تعالی شان وہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ معاملہ فرمایا ہے کہ جو کل کا وقت ہے وہ پہلے دن, جس کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آ گئی, کیونکہ جو بحث زمانے کی جس کو سمجھ میں آئے گی نا, جتنی سمجھ میں آئے گی وہ اس کو اتنی سمجھ میں آئے گی, جس کو یہ سمجھ میں آ گئی تو بہت سی حدیثوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا کہ بلال میں نے تمہارے چاپوں کی چپلوں کی چاپ اور اس کی آواز اپنے سمے اپنے سامنے سن رہا تھا, تم کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے عبد الرحمان ابن عوف کو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں, کیا حساب سے دیکھا؟ وہ تو کل کا ٹائم ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ٹائم ماضی مستقبل حال ہوتا ہے, پرزنٹ ہے, فیوچر ہے, پاسٹ ہے, اللہ پاک کے لیے تو نہیں ہوتا نا یہ سب. جس کے لیے وہ جتنا چاہے حال بنا دے, جس کے لیے جتنا چاہے ماضی رکھیں, جس کے لیے جتنا چاہے فیوچر بنا دے, ان کی قدرت و قادر مطلق ہے. وہ اس میں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں جو علم دیا اور جو عمل دیا, نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے, دین کے لیے خرچ کرنا ہے, دین کے کاموں میں حصہ لینا ہے, ماں باپ کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, حرام کی تفصیلات ہیں, حلال کی تفصیلات ہیں, یا ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کر لو تو تم کو کچھ مل جائے گا, نہ کر لو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت بہت عجیب کیس ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یا اس دنیا میں لوگ جس طرح کے حالات میں تھے اس طرح کے حالات میں وہاں اس کے مناسب حالات میں انوالو کیے گئے ہیں, رکھے ہوئے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا برزخ میں کہ ایک آدمی کو پتھر سے زور سے مارا جاتا ہے اور اس کا سر کچل جاتا ہے, پچک جاتا ہے, ایک دم اتنا زیادہ زور سے اس کو صدمہ دیا جاتا ہے کہ اس کا سر پچک جاتا ہے, چپک جاتا ہے, اور وہ پتھر دور جا کے گر جاتا ہے, اور وہ جس نے مارا تھا وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے, اس وقت تک اس کا اثر جو ہے پھر جیسا کا ویسا ہو جاتا ہے, پھر اس کو مارا جاتا ہے, پھر جیسا کا ویسا ہو جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, یہی سلسلہ چل رہا ہے. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, کن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ سنا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا وقت ہونے کے باوجود کان نہیں دھرتے تھے. اب یہاں پر تو یہ ہے کہ صاحب فلاں جگہ کام کرتے ہیں، ایم بی اے میں کام کرتے ہیں، فلاں جگہ کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی آئی ٹی میں کام کرتے ہیں، بڑے بہت بڑے آدمی ہیں، پیسے والے آدمی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کہاں کام کر رہے تھے. یہ سامان بنانے والے علم میں تو لگے، انسان بنانے والے علم سے غافل ہو گئے. ہم کو اللہ نے سامان بنانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا، بنا لو، اپرچونیٹی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ بھائی سامان بھی بنا کے فائدہ اٹھا لو، تمہارے گھیر گھار لو، پیسے منع نہیں ہے. مگر ہم کو اللہ نے یہ جو صلاحیتیں دی تھی وہ تو اس علم کے لیے عطا فرمائی، اس معرفت کے لیے عطا فرمائی، اس تیاری کے لیے عطا فرمائی جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہونا علم وہ جو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمارے اخلاق وہی ہونا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، ہمارے معاملات وہی ہونا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، ہماری ڈیل ویسے ہی ہوگی، ہمارے پاس حلال وہی حلال ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، حرام وہی ہے جو غلط ہوا. اور حلال حرام کا ایسا تصور کہ حلال ہے تو اس کو کر سکتے ہیں، حرام ہے تو اس کو نہیں کر سکتے، اس معنی میں ایک ہے حرام ہارٹ کے اعتبار سے کہ ہاں میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن عادت کے اعتبار سے اس میں انوالو ہے، وہ ناکافی ہو، یعنی اس کی مشق کرنا کہ وہ عادت میں بھی آ جائے، عمل میں بھی آ جائے، پھر وہ ایک کمی ہے، وہ ایک بہت بڑی. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل اس کا خراب ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. عقیدے کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، عمل کے اعتبار سے غلط ہے، تو جتنا صحیح ہے اتنا صحیح ہے، جتنا غلط ہے اتنا غلط ہے. نمازوں کی پابندی، آپ نے یہ دیکھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ بے نمازی مسلمانوں میں سے مرتے رہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں. میں اور آپ کوئی اور تیسرا دیکھتا، کوئی بڑا سائنسدان دیکھ کے آتا، تو فلاں وہ دیکھ کے آتا، بولے جھوٹے ہیں ان کا کیا ہے، بول سکتے تھے. لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا وہ سب سے زیادہ سچ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ عرش معلی کی تحریر ہے، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں. ہمارے ہمارے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہم خود غلط محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ معراج کا واقعہ آدمی کو اتنا بیدار کر دیتا ہے، اگر سنجیدگی سے آدمی ان تمام واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے چلے، صرف اس ایک پہلو کو کہ جس میں آپ کو برزخ دکھایا گیا. برزخ کا مطلب ہے کہ آخرت آنے سے پہلے انسانوں کی روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں، وہاں کے جسم کو دے کر، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں، وہاں کی باڈی کو دے کر، وہاں کے جسم کو دے کر انسان جہاں رکھے جاتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، کن حالات میں ہوتے ہیں، آپ نے اس کی بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں. نماز نہیں پڑھنے والے کی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کو لوہے کی یعنی بہت بہت ہی دھاردار چیز کے ذریعے سے اور آگ کے ذریعے سے ان کی جو یہ جو جبڑے ہیں یہ چیرے جا رہے تھے، ادھر سے چیرتے تھے یہاں تک پیتے تھے بدھی تک آتا تھا، پھر اس کے بعد میں ادھر سے چیرتا تھا فرشتہ بدھی تک آتا تھا. اور جب اور یہ مطلب نہیں تھا کہ بس وہ چیر رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی کپڑا کاٹ رہا ہو، نہیں، وہ چلا رہا چیخ رہا، جو تکلیف ہوتی ہے حقیقت اس سے زیادہ وہاں ہو رہی تھی اس کو. اور جب دوسری طرف وہ چیر دیتا تو پہلی طرف والا صحیح ہو جاتا تھا، اور پہلی طرف والا چیر دیتا تو پھر دوسری طرف والا صحیح ہو. یہی کام پہ لگا ہوا ہے، یہی ڈیوٹی ہے اور کچھ نہیں. وہ مصیبت بھگتنے میں، یہ مصیبت پہنچانے میں سزا کا سیٹ اپ ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس طرح کے لوگ اس طرح کی حالات میں رکھے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتوں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ واعظ ہیں امت کے جو لوگوں میں گمراہی پیدا کرتے ہیں. امت کے گمراہ واعظ اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگ، کہ بات بول رہے ہیں کیا مطلب ہو رہا ہے، کیا نتیجہ مرتب ہوگا، ہنگامہ ہوگا، آفس میں جسے بیٹھ نہیں، اور اسپیچ دینے کے لیے بیٹھ گئے پیٹ میں الف نہیں. جو منہ کو آیا قرآن کے نام سے بول دیا، جو منہ کو آیا حدیث کے نام سے بول دیے، ہر بات کو جو ان کے کھاٹ میں دماغ میں آ گئی بس اس کو قرآن حدیث پہ چپکا دیا لیا، اور اس کو جوڑ کے واسطے کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی، کوئی حدیث پڑھ لی، امت میں گمراہی پھیل گئی. اور یہ امت کے وارث ہیں جن سے گمراہی پھیلتی ہے، ان کی یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. معمولی بات نہیں ہے، یہ بولنا بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب تک اتھینٹک آدمی نہ ہو، کسی مدرسے سے باضابطہ فارغ نہ ہو، اس کی نگرانی کرنے والے باضابطہ علماء نہ ہو، اس میں اتنی تواضع اور خدا کا ڈر ہو کہ وہ پوچھ پوچھ کے بولے، اس کو بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کوئی کتاب لی، کوئی ٹرانسلیشن پڑھ لیا کسی کتاب کا، قرآن پاک کا یا بخاری شریف کا، پھر اس کے بعد اسپیچ دینے کو بیٹھ گئے. ایسے لوگوں کو اگر سنو گے تو گمراہی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں آئے گی نہیں آپ کی. ہمارا کام سمجھا دینا ہے یارو، تمہارا کام ہے مانو نہ مانو، ماننا مانے گا کون نہیں مانے گا اس سے بہتر نہیں ہے، بتا دینے کا فریضہ ادا کرنا پڑتا. سارے ننگے ناچ رہے ہیں تو صحیح کر رہے، ہم کیا کر سکتے، یہی بول سکتے ہیں کہ ننگے مت ناچو. تو ایسے ہی گمراہی کا ایک رواج ہے، غلط بات لینے کا غلط بات بولنے کا اتنا کانسیپٹ دنیا میں, یعنی کوئی چیز اتنی کھیل تماشے کی نہیں ہے جتنا قرآن و حدیث ہے, اللہ معاف فرمائے. کھیل تماشے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے, الٹ پلٹ بحث کرنے کے لیے, اپنا خیال اس میں داخل کر دینے کے لیے دنیا میں کوئی چیز آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنا قرآن و حدیث ہے. لگا تماشا بنایا ہوا ہے امت نے, اسی وجہ سے کہتے ہیں ٹرسٹ صرف علماء پہ کرو, جو پورے باضابطہ کسی ادارے کے فارغ ہوں ان کے پیچھے گروپ ہو, جتنے سرٹیفکیٹ دیا شہادت دی کہ ہاں بھائی اس پر ہمارا اعتماد ہے, اور پھر وہ ڈرتا بھی ہو, وہ پھر پوچھ پوچھ کے چلتا بھی ہو, اس سے غلطی ہوگی بھی تو وہ جلدی مان جائے گا, اصلاح کر لے گا. بعض مرتبہ جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی, آپ دوسرے کو بول رہے ہیں. بھائی ایسی بات ہے جیسے ڈاکٹر سے غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی غلطی پاسبل ہے, اس واسطے جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو بھی آپ لال بتی لگانے دے دیتے. کیا لال بتی اپنے پاس ہے نا رواج, ہندوستان پاکستان میں رواج ہے کہ جس کو ڈاکٹری کرنا ہو وہ لال بتی لگا دیتا ہے گھر پہ کلینک کے بعد, اجازت نہیں دیتے نا آپ. کیوں نہیں دیتے؟ یہ غلطی دونوں سے پاسبل ہے لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ڈاکٹر جب غلطی کرے گا تو کم کرے گا, ہر وقت نہیں کرتا بیٹھے گا. دوسرا یہ کہ اس کو اس کا بدرقہ معلوم ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے, سمجھ میں آ رہا. اور جو دوسرا کرے گا تو وہ ہمیشہ کرتے رہے گا, زیادہ غلطیاں کرے گا تو ہی تو لوگوں کو فائدہ. ایک ایسے نقلی ڈاکٹر صاحب آگے تھے, انہوں نے جانا والا گاؤں میں علاج شروع کر دیا, وہاں پہ کوئی تھا نہیں ایسا پوچھنے والا, تو آدمی مر گیا. لوگوں نے کہا کہ تو نے مارا ہے, وہاں پہ سو کرنے کا تو سسپنس تھا نہیں, تو کہا تو نے مارا ہے لہٰذا تو ہی خبر کھود اس کی. تو اس نے خبر کھود دی پہلے دن, دوسرے دن اس نے اپنے کلینک کے بازو لکھ دیا کہ بھائی علاج کرنے کی ذمہ داری ہے, خبر کھودنے کی نہیں ہے. تو جو غیر ڈاکٹر علاج کرے گا تو غلطیاں کم نہیں کرے گا, زیادہ کرے گا, چھوٹی نہیں کرے گا بڑی کرے گا. غلطی کرے گا اس کا الٹرنیٹ نہیں معلوم ہوگا اس کو. ایسے مسئلہ ہے دین کے ماہرین اور غیر ماہرین میں, دین کا علم حاصل کرنے اور نہیں کرنے میں یہی بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, اگر آپ صحیح سورسز پر جائیں گے, یہ دنیا دار الاسباب ہے, اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا کہ یہ مینس کی جگہ ہے, جیسے سبب ویسا مسبب. ہدایت کی محنت تو ہدایت لے لو, گمراہی کی محنت تو گمراہی لے لو, صحیح چیز کی محنت تو صحیح چیز لے لو, غلط چیز کی محنت تو غلط چیز لے لو. یہ سبب جیسے ہوگا ویسے مسبب مرتب ہوگا. اگر آپ علم حاصل کرنے کے صحیح ذرائع لیں گے تو صحیح علم ملے گا, اگر آپ علم حاصل کرنے کے غلط ذرائع لیں گے تو غلط علم ملے گا. غلط ذرائع حاصل کر کے صحیح علم نہیں ملے گا. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہ کنفیوژن کی جگہ پر, اشتباہ کی جگہ پر, پکی بات معلوم نہیں ہے ایسی جگہ پر آپ علم لینے کو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایسی بات ملے گی, مشتبہ بات ملے گی, انکمپلیٹ بات ملے گی, پتہ نہیں کیسی بات مل جائے. اس لیے کتابوں کے پڑھنے میں, کیسٹوں کے سننے میں, ٹی ویوں کے دیکھنے میں, چینلوں کے دیکھنے میں, ویب سائٹوں کے اوپر جانے میں, اسپیچز کے سننے میں بہت احتیاط چاہیے آپ کو, ورنہ تو ساری گمراہی جو امت لیتی ہے وہ ایسوں سے تو ہی لیتی ہے نا بھائی. دینے والا غلط دے رہا صحیح ہے لیکن لینے والے کی عقل کہاں گئی؟ اگر دینے والا غلط ہی کر رہا ہے تو لینے والے میں اتنا اویئرنیس ہونا, اتنی سوجھ بوجھ ہونا کہ کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو امت کے واحد رہتے ہیں جن سے گمراہی پھیل رہی ہے ان کا یہ حال ہوگا, وہاں یہ حال ہو رہا ہے رائٹ ناؤ, اس کنڈیشن میں ہے. تو جیسے جیسے جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں دخل دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا حلقہ. کتنی سخت بات ہے, اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور اسی وجہ سے بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے دین کے معاملے میں, منہ نہیں کھولنا کبھی جب تک آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ڈسکس نہیں کرنا کبھی. چلو بھائی ڈسکس کرتے ہیں, جتنا آپ کو معلوم ہے آپ بولو, جتنا میرے کو معلوم ہے میں بولوں گا. بھائی جب تک پوری بات معلوم نہیں ہے پتہ نہیں کیا دماغ میں بیٹھ جائے, کون سی بات قرآن حدیث کے خلاف دماغ میں بیٹھ جائے, اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کو قرآن کی ہے وہ ہے نہیں, تو ہم بری ذمہ نہیں ہوں گے کل کے. ہم تو خالی ڈسکس کر رہے تھے اللہ, اچھا بھائی بول سکتے اللہ پاک کو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھا. یہ بہت بڑے فتنے کا دور ہے اس وقت امت میں, علمی فتنہ. گمراہی کا جو فتنہ عملی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا علمی ہوتا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اب اس وقت جو اوریانیت ہے, جو ننگا پن ہے, جو برہنگی ہے, بدتمیزی ہے, یہ ہے نا فوش ہے, یہ فتنہ ہے. کتنا ڈر کی بات ہے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ آخر کتنے بڑے ہم فتنے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑے فتنے میں ہم مسجدوں میں ہوتے ہیں, اور وہ ہے غلط علم والا فتنہ. کیونکہ بدعملی کا جو فتنہ ہوتا ہے صرف بدعملی کو رواج دیتا ہے, وہ بد علمی کا, غلط علمی کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ فتنوں کو رواج دیتا ہے, وہ سلسلے کو جاری کر دیتا ہے. اس میں توبہ نہیں ہوا کرتی, اس میں آدمی غلطی کو صحیح, صحیح کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, حق کو ناحق, ناحق کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے. بہت لمبا سلسلہ. اس وجہ سے یہ بہت احتیاط کی چیز ہے کہ یہ تمام علم کا ذریعہ صحیح ہو تو آپ کو صحیح علم ملے گا، علم کا ذریعہ غلط ہوگا تو غلط ملے گا. صحیح علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ وہ علماء جو باضابطہ دینی اداروں سے فارغ ہوں، ان کے پاس سند ہو، ان کے پیچھے علماء کا پورا گروپ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں یہ آدمی نے باضابطہ پڑھا ہے، پھر وہ نگرانی کرتے ہو، پھر وہ ظاہر شرعہ کے خود بھی پابند ہوں. اس کو کہتے ہیں متدین ہونا، کہ اگر وہ خود ہی ظاہر شریعت کا پابند نہیں ہے باطن کے، تو ہم ذمہ دار اس لیے نہیں کہ باطن میں کوئی جھانک نہیں سکتا، ظاہر کو آپ دیکھ سکتے. جو ظاہر شریعت کا پابند نہیں ہے تو جو لوگوں کے سامنے اللہ کی بغاوت علل اعلان کر رہا ہے اس پر آپ کیسے ٹرسٹ کرو گے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ اعتماد نہیں کر سکتے آپ. ظاہر شرع کا پابند بھی ہو، سنتوں کا پابند ہو، یہ کچھ علامتیں علماء کرام نے بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کن لوگوں پر، کون لوگ صحیح سورسز ہیں نالج کے، اور پھر کون سے لوگ غلط سورسز ہوتے ہیں نا، جو ان سے خالی ہوں گے ان سے آپ گریز کریں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کچھ بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس تفصیلی علم نہیں ہے، مگر آپ احتیاط کو اپنے طور پر کر سکتے ہیں. اسی طریقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کچھ لوگوں پر کہ جو کھیت میں بوتے تھے، اور فوراً جیسے انہوں نے بویا ویسے اس سے فوراً جو ہے کھیت برآمد ہوا، اور اس میں بلہ لگ گیا، اور اس کو انہوں نے کاٹ بھی لیا، اور جیسے انہوں نے کاٹا ویسے فوراً پھر کھیت نمایاں ہو گیا اور پھر کاٹ لیا. یعنی ٹائم ہی نہیں ہے اس میں، ادھر بویا ادھر کاٹا، ادھر بویا ادھر کاٹا، اور پہلے جو بویا تھا وہی چل رہا ہے دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی. پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اور دین کا احیاء اور دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کی تقویت اور دین کی حفاظت اور دینداروں کی مدد اور مسلمانوں کی مدد جو اللہ کے راستے میں خرچ ہے، غریبوں کو دینا بھی اللہ کے راستے میں، یتیموں کو دینا بھی اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں دینا بھی اللہ کے راستے میں، اداروں میں دینا بھی اللہ کے راستے میں، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں، بیماروں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں، حالات والوں جو حالات میں پریشان ہیں انہوں نے مدد مانگی آپ سے ان کو مدد کرے اور دیں، یہ سب جو چیزیں خیر کی ہوں گی. اب یہ الگ الگ ہے کہ کس طرح کے خیر کے کام میں کیا رزلٹ ہے، کیونکہ وہ الگ الگ ہے تھوڑا سا. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا نقصان بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کا نفع ہی نفع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ثواب کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، بڑھاتے ہی رہتے ہیں، بڑھاتے ہی رہتے ہیں. سود کھانے والوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ہم مطلب بزی ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، مجبوری میں آگے پھنس گئے ہیں، میرے دوستو جلدی نکل جاؤ. سود کے نظام سے، صرف سود کا نظام اور سودی مال مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا، مسلمان کو عزم نہیں ہوتا، یاد رکھ لو، مسلمان کو بدعزمی ہو جاتی ہے، اور اس کی بدعزمی اس کے بچوں میں جاتی ہے، اس کی بدعزمی کا اثر اس کے کاروبار میں جاتا ہے، اس کے ہیلتھ میں جاتا ہے، اس کی بدعزمی کا اثر اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات میں جاتا ہے. جہاں جہاں آپ نے سود سے معاملہ کیا اور وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے کسی چیز سے، مثال کے طور پر آپ نے کار سود سے لیے، اب کار میں آپ سب جگہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب جگہ اس نحوست کا گھسنا ضروری ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ اس کا سیٹ اپ الگ ہے اور غیروں کے ساتھ اس کا سیٹ اپ الگ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چل رہا ہے، ان کو عزم ہو رہا ہے تو ہم کو بھی عزم ہو جائے گا. جو چیز کتے کو عزم ہوتی ہے وہ آپ کو عزم ہونا ضروری ہے، جو گدھے کو عزم ہوتی ہے وہ آپ کو عزم ہونا ضروری ہے. آپ کا عزمہ الگ بنایا ہوا ہے، ان کا عزمہ الگ ہے، ہم کو نہیں جمتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کے موقع پر کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کا انجام کیا، وہ کس حالت میں اپنا ٹائم پاس کریں گے مرنے کے بعد کا، تو کیوں ہم کو مصیبت میں بھگتنا ہے اس کے لیے، جلدی سے نکل جاؤ. اسی لیے کیا ہے، بینکوں پر اس بات کا ڈیمانڈ ڈالو، اس بات کا تقاضا رکھو کہ بھائی ہم شرعی طریقے پر لینا چاہتے ہیں، اس کا سیٹ اپ کرو. تم اپنے مسلمانوں کو آمادہ کرو کہ بھائی تم لوگ کرو کو جس کے بعد، اور جتنا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا تنگی میں گزار سکتے ہیں اس کے بغیر گزار لو، اللہ نے دیا ہے تو بغیر اس کے لے لو، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بھائی اگر ریٹ میں رہ گئے ہم لوگ تو کیا مر جانے والے ہیں، کیا گزارا نہیں ہوتا، لینا ہی ضروری ہے سود و مکان ذاتی، کوئی ضروری نہیں. تو ہاں طبیعت تو چاہتی ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، فیوچر کے لیے بھی، کہ کوئی تسلی رہے، کوئی اطمینان کا گھر ہو، اگر اللہ پاک نے جائز صورت میں پیدا کر دی تو کر لو، ورنہ قبر پہ کام لو، چونکہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو آگے جانا ہے، اس سے بچنا ہے اپنے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کرنے والوں کے انجام کو دیکھا کہ ان کا ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے، غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی بیٹنگ کرتے رہتے ہیں، بیٹ بیٹنگ بظاہر تو یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، چٹ خارے لے رہے ہیں ایک دوسرے کا برا تذکرہ کر کے، کیونکہ آدمی اس میں لذت لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا وہ ٹائم وہاں کس طرح سے پاس ہو رہا ہے. جن لوگوں کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, اور وہ ادا نہیں کرتا, اس میں سستی کرتا ہے, وہ لوگ کس طرح ٹائم پاس کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. خود نے دیکھا کہ ایک بٹھا ہے اور لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھر ہے, اتنا بڑا کہ اس سے اٹھ نہیں رہا. وہ اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے, عاجز ہو کے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے, چونکہ اس کے سر پہ نہیں آ رہا. جب چھوڑ دیتا ہے تو اب میں کیا کروں, اور لا کے اس میں اور جمع کرتا رہتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو اٹھاتا ہے, بھائی پہلے نہیں اٹھاتا تو اس میں اور ڈالنے کے بعد کہاں سے اٹھائے گا وہ. تو اس پہ محنت کرتا ہے, مصیبت بھگتتا ہے, پھر جب دیکھتا ہے کہ میں نہیں اٹھا سک رہا ہوں تو اس گٹھے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر لا کے اس میں اور رکھتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو پہلے کے حقوق ادا نہیں کرا اور سر پہ مزید دوسرے ڈال لیتے جاتا ہے. جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیا اور مزید حقوق سر پہ لاتا چلا جا رہا ہے. یہ پوری دنیا ہے اور یہ وہ علم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے. اس کو دین کا علم کہتے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے, یہ انسانیت کو مکمل کرتا ہے, یہ انسان بناتا ہے. اس کا ہمارے انجام سے تعلق ہے, ہماری کامیابی ناکامی سے تعلق ہے, ہمارے جہنم سے بچنے سے تعلق ہے, ہماری جنت میں جانے سے تعلق ہے. یہی علم حاصل ہے جس کے اوپر عمل کرنے کے ہم نجات پائیں گے ورنہ نجات نہیں پائیں گے. اس لیے اس کو سیکھنا ہے. معراج کے واقعے نے ان سب چیزوں کو کھول لیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم نصیب فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے اور آپ کی اتباع کا اور سنت کی اتباع کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب فرمائیے, خلوص نصیب فرمائیے. اے اللہ اور آپ کے صدقے میں ہمارے دین کو مکمل فرما دیجیے, ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے. اے اللہ حب نسبت میں اضافہ فرما دیجیے. اے اللہ شوق پیدا فرما دیجیے دین پر عمل کرنے کا, سنتوں پر چلنے کا, دین کے موافق زندگی گزارنے کا. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہمیں نصیب فرما دیجیے, دونوں جہان کی ترقیات سے سرفراز فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے, پوری امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.